أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب
اللهم صل على
وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم في للزكاة فاعلون. صدق الله العلي العظيم. صلى الله
وسلم.
جناب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام كي سلسلہ مجالس ہیں، سلسلے کی دوسری مجلس ہے، اور میں نے جو موضوع لیا ہے، بلکہ آپ لوگوں نے جو موضوع دیا ہے کہ صفات مؤمنین، اور میں نے سورہ مؤمنون کی ابتدائی یہ چند آیات کی تلاوت کی تھی، اس کا شرف حاصل کیا، اسی کو عنوان قرار دیا. قد افلح المؤمنون، بے شک کہ مؤمن ہی فلاح پانے والے. فلاح، کامیابی مؤمنین کے لیے، اور سوائے مؤمن کے کسی کو کوئی کامیابی نہیں. اللہ نے کامیابی مؤمنین کے لیے لکھی ہے. اور لفظ فلاح قرآن کریم میں آیا، میں نے کل عرض کیا تھا فلاح و فوز کا فرق، کہ فوز بھی کامیابی ہے. عربی میں بہت سے الفاظ ہیں، نجح، نجح بھی کامیابی ہے، فوز بھی کامیابی ہے، فلاح بھی کامیابی ہے. قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ، دو الفاظ زیادہ استعمال ہوئے. ہم نے کہا کہ زیارات میں بھی آیا ہے لفظ فوز، فافوزا فوزن عظیما، کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے، یعنی کربلا میں ہوتے. تو آج بھی جو کربلا کے ساتھ ہے وہی کامیاب ہے. تو جو جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اسی کے لیے کامیابی ہے، فوز بھی اسی کے لیے ہے، فلاح بھی اسی کے لیے. تو قرآن کریم کے اندر ایک اور لفظ آیا کہ ہم مفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں. تو مفلحون بھی مؤمنین ہی کے لیے آیا ہے. جگہ جگہ قرآن اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ائمہ سے پوچھنا پڑے گا کہ کامیابی کن کے لیے ہے. تو میں نے کل جہاں پہ بات کو روکا تھا، وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ علی و شیعتہ ہم الفائزون، بے شک علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب. تو جناب سرور کائنات، میں نے جہاں بات کو روکا تھا، میں نے پھر اس کی توضیح تھوڑی سی کر دی تھی، اس کے بعد میں نے کہا تھا میں یہاں سے بات کو جاری رکھوں گا کہ پیغمبر اسلام نے جب فرمایا تو صحابہ کے مجمع میں فرمایا، اور صحابہ کے مجمع میں سرور کائنات نے فرمایا کہ علی و شیعتہ ہم الفائزون، بے شک کہ علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب. ایک طبقہ ایسا تھا صحابہ میں کہ جنہیں خود صحابہ آپس میں کہتے تھے یہ علی کے شیعہ. شیعہ کہا جاتا ہے پیروکار کو، شیعہ کہتے ہیں پیرو کو، جو پیچھے چلنے والا ہو. تو کچھ ایسے تھے صحابہ رسول کے اندر بھی جن کو سرور کائنات کی حیات طیبہ میں بھی کہا جاتا تھا یہ علی کے شیعہ ہے. توجہ میرے ساتھ. تو کچھ ایسے صحابہ جن کو مولا امیر کی زندگی میں یعنی پیغمبر صاحب کے سامنے, یہ ایسی بات نہیں کہ شیعہ بعد میں بنے ہیں, کہ بہت سے کہتے ہیں جتنے فرقے بنے ہیں پیغمبر کے بعد بنے ہیں, توجہ ہو میرے صاحب, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں پیغمبر اسلام کے بعد فرقے بنے ہیں, نہیں, کچھ ایسا گروہ تھا جو سرور کائنات کے سامنے بھی شیعہ کہلاتا تھا, انہیں دوسرے صحابہ کہتے تھے یہ شیعہ ہیں, اور سرور کائنات نے انہی کو دیکھنے کے بعد فرمایا تھا علی و شیعتہ ہم الفائزون, بے شک علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں. آئے میں چند لوگوں کے نام لے دیتا ہوں جو مشہور تھے علی کے شیعہ ہونے میں. ان میں پہلا نام ہے حضرت سلمان کا, حضرت سلمان فارسی کی, جہاں جاتے تھے تو ان کو لوگ کہتے تھے یہ علی کے شیعوں میں سے ہیں. دوسرے تھے حضرت ابو ذر, تیسرے تھے حضرت مقدار, حضرت چوتھے تھے حضرت عمار. یہ وہ چند افراد تھے کہ جہاں جاتے تھے, بہرحال ان کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں, حضرت حذیفہ یمانی اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو جہاں مولا کائنات جاتے تھے یہ پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے, اس لیے لوگ کہتے تھے یہ علی کے شیعہ ہیں. ایک بات واضح ہو گئی, جو پیچھے چلنے والا ہوتا ہے اسے شیعہ کہا جاتا ہے. جو پیچھے چلتا ہے اسے شیعہ کہا جاتا ہے, جو آگے بڑھ بڑھ کے ٹوکے روکے اسے شیعہ نہیں کہا جاتا. اب کچھ اور نہ کہلوائیے گا, میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو اذان گرامی ایسے بھی تھے جو روکتے روکتے تھے. بہت سے افراد کو عادت ہوتی ہے امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں. اذان گرامی ہر انسان کو اپنی اوقات معلوم ہونی چاہیے, میری اوقات کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے. تو امام معصوم علیہ السلام کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا, اذان گرامی وہ امت کی اصلاح کے لیے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ میں پورا جو ہے زور دے رہا ہوتا ہوں آپ حضرات کو روزے کے پروانے کا, تو آج بھی میں کئی گھنٹے بول کے آیا ہوں ابھی بھی, اور ابھی بھی مطالب پیش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی, اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ اور ان کے شیعہ, تو جناب امیر کی طرف اشارہ کیا علی اور ان کے شیعہ, کامیابی علی کے شیعوں کے لیے ہے. تو مولا کائنات نے بھی اپنی ولادت میں بھی گواہی دی ہے کہ میں سورہ مومن کی تلاوت کی, اور اپنی شہادت پہ بھی کہا فزت و رب الکعبہ, بے شک کہ میں نے جہاں پہ بات کو رکا تھا اپنے, انشاءاللہ پورے بہت سے چہرے نئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, جو جنہوں نے نہیں سنی تو بعد میں سن لیجیے گا, یہ میں مطالعہ پیش کروں گا. مومن کامیاب ہے, کسی بھی دور میں مومن کامیاب ہے. مومن وہ ہے جو اہل بیت کی ولایت کا ماننے والا. تو اب یہ مجھ سے کہا گیا تھا صفات مومنین, پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا ماننے والا ہوں. اب سرور کائنات نے فرمایا یا علی, اور یہ کتاب ہے بحر المعارف, اس کی جلد نمبر ظاہرا 3 میں ہے یہ, تو بحر المعارف کی جلد نمبر 3 سے پیش کر رہا ہوں کہ یا علی مسلک فی امتی کا مسلک ہے سورۃ التوحید یا سورۃ الاخلاص, یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص جیسی ہے. سورہ اخلاص تو سب کو معلوم ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یہ سورہ اخلاص کہلاتا. حدیث میں ہے کہ یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص جیسی ہے. سورہ اخلاص کو جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اسے ایک تہائی قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو دو دفعہ تلاوت کرتا ہے اسے دو تہائی قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. نہیں ابھی مجمع نہیں ہے سارا میرے ساتھ. تو یا علی بھئی پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص کی مثال ہے, سورہ اخلاص کو 3 دفعہ جو پڑھے اسے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. توجہ, اب پیغمبر اسلام وضاحت کر رہے ہیں یا علی جو آپ کو زبان سے مانے اس کا ایک تہائی ایمان مکمل, جو زبان سے بھی مانے دل سے بھی مانے اس کا 2/3 ایمان مکمل, جو زبان سے مانے دل سے مانے اور پورے جسم سے ہاتھ کے ساتھ رہے. وہی مستکمل الایمان ہے, اسی کا ایمان مکمل ہے. تو اذان گرامی مومن وہ ہے کہ جو صرف زبان سے نہ مانے دل سے بھی مانے اور پورے بدن سے مولا کے پیچھے چلتا رہے, پوری طرح سے مولا کی پیروی کرے. تو مومن وہ ہے کہ جو ہر طرح سے اپنے آپ کو تسلیم سمجھے مولا کائنات کے سامنے. تو پہلی شرط ہے مومن کے لیے ایمان, اور صرف اللہ پہ نہیں, اس کے رسول پہ صرف ایمان کافی نہیں, قرآن پہ کافی نہیں, بلکہ ولایت علی پہ ایمان. ولایت محمد و آل محمد پہ ایمان، ولایت اہل بیت پہ ایمان، جو ایمان رکھتا ہے وہی مستقمل الایمان. اذان گرامی بہت سے ایسے تھے کہ جو صرف زبانی کلامی مانتے تھے. اذان گرامی زبانی کلامی ماننا کافی نہیں ہے، زبانی مان لینا کافی. اگر ہوتا تو بہت سے ہم یعنی سارے مسلمان پھر ولایت علی کے معتقد ہیں، تو زبان سے کیونکہ سب کے سب مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں. اذان گرامی یہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے ماننا بہت ضروری ہے. میں نے چند دن پہلے ایک جملہ پیش کیا تھا، بلکہ شاید یہ اس ماہ رمضان کی بات تھی، کسی اور موقع پہ پیش کیا تھا، میں اس کو تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ اذان گرامی یہ میں جملہ پیش کر رہا ہوں دوبارہ. بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ صرف شیعہ اہل بیت کو مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں ہم بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی ایک وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. اذان گرامی فرق کیا ہے ان کے ماننے میں ہمارے ماننے میں؟ مجھے معلوم ہے کہ بعض کا اہل سنت بھی آتے ہیں، اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ میرے برادر اہل سنت سن رہے ہیں. تو اب یہ یعنی یہ مجھے پورا یقین ہے کہ سن رہے ہیں. اذان گرامی فرق کیا ہے ان کے ماننے میں ہمارے ماننے میں؟ تو اب میں فرق کو پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، تو آپ بھی کہتے ہیں کہ صرف آپ مانتے ہیں، یعنی اہل بیت کے ماننے والے صرف شیعہ ہیں. کیا فرق ہے ہمارے ماننے میں اور ان کے ماننے میں؟ میں ان کو ان کی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں. اگر کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن جتنے بت ہیں میں انہیں بھی مانتا ہوں، میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی ہوگی، میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. آپ حضرات پہنچ گئے بغیر وضاحت کے، کوئی وضاحت نہیں کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. اذان گرامی بہت سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن جتنے بت ہیں انہیں بھی مانتا ہوں. کیا ایسے کی توحید قبول ہے؟ ایسے کی توحید قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ اس کے جو شریک ہیں انہیں بھی مانتا ہے. توحید اس کی قبول ہے جو خدا ہی کو مانتا ہو. اذان گرامی دوسرا سوال میرا آپ سے، اگر کوئی کہے میں رسول خدا کو مانتا ہوں لیکن جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے ہیں، مسلمہ کذاب سے لے کے آج تک، بہت سو کے نام لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو جائے مثال کے طور پہ کسی اور، بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا میں بھی نبی میں بھی نبی میں بھی نبی، بات واضح ہو رہی ہے؟ کوئی آدمی کہ میں رسول خدا کو مانتا ہوں لیکن جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے تھے انہیں بھی مانتا ہوں، کیا ایسے کی نبوت کا عقیدہ قبول ہے؟ نہیں قبول. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا خاتم النبیین ہے. اگر بات واضح ہو رہی ہو. اب اگر کوئی کہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں، میں علی کو مانتا ہوں، حسن کو مانتا ہوں، حسین کو مانتا ہوں، لیکن ان کے دشمنوں کو بھی مانتا ہوں، کیا ایسے کی امامت و ولایت کا عقیدہ قبول ہے؟ جب تک کہ دشمنوں سے بیزاری کا اعلان نہ کرو تب تک بات واضح ہو. اذان گرامی کامیاب وہ ہے کہ جو اہل بیت کو جب مان لے تو پھر دشمنوں کو نہ مانے. اور مشہور روایت ہے کہ کسی نے کہا مولا میں نے آپ کے چھلے ماہ علیہ السلام سے کہا مولا میں نے آپ کے جد امیر المومنین کی شان میں 6000 بیت کہے، اشعار کہے ہیں، تو دو بیت سے مل کے ایک شعر بنتا، تو کہا میں نے 5000 یا 6000، میرے سب ذہن میں 5000 یا 6000 ہے، روایت میں ایک ہے دونوں نہیں ہے، تو اس نے کہا 5000 یا 6000 میں نے بیت کہے. تو مولا نے کہا کہ اچھا تو یعنی ہمارے جد کو مانتا ہے؟ کہا ہاں مانتا ہوں، تو ان کی شان میں اتنے بیت ہیں. مولا نے کہا ان کے دشمنوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، کہا انہیں بھی مانتا ہوں. مولا نے کہا کچھ بھی قبول نہیں ہے. تو کہا اچھا پھر، کہا ان کا انکار کر. کہا اچھا انکار کرتا ہوں. امام نے کہا بھی ایک شعر کہے. اس نے ایک شعر کہا. مولا نے کہا یہ تیرا ایک شعر ان 5000 ابیات سے افضل ہے جب تو دشمنوں سے بیزاری کرے. بات پہنچ رہی ہے اذان گرامی؟ اذان گرامی یہ کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی کہتے میں اہل بیت کو مانتا ہوں اور زبانی جمع خر جو ہے وہ فوراً لے کے احسان جتلانے لگے میں اہل بیت کو مانتا تو ہوں. اذان گرامی ماننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے دشمنوں سے اعلان انسان بیزاری کرے، وائلہ انسان کا عقیدہ ولایت و توحید یہ عقیدہ امامت قبول نہیں. میں بھی پڑھنے والا ہوں، اگر چلتے رہیے گا. مجھے اندازہ ہے کہ آج محمد خان بھی کافی موجود ہے، تو اس لیے جو ہے میں انشاءاللہ وقت پہ تمام کروں گا. کل بھی میں انشاءاللہ میں نے وقت پہ تمام کیا تھا، تو چلتے رہیے گا میرے ساتھ. اذان گرامی آج بھی اگر کوئی عقیدہ امامت رکھتا ہو، ولایت رکھتا ہو، جب تک کہ دشمنوں سے اعلان بیزاری نہ کرے تب تک اس کا عقیدہ قبول نہیں. دوسری بات، عقیدے کے اندر یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان جس پہ اعتقاد رکھتا ہو یہ میرا امام ہے، یہ میرا مولا ہے، انسان اس سے کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، جو کہہ دیا وہ تسلیم ہے۔ ایمان جو ہے، یعنی انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا، سمجھو ہو، یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا، انسان کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا، سمجھوتا نہیں کرتا، جو کچھ امام نے کہہ دیا وہ قبول ہے، رد و قد نہ کرے، جو امام نے کہہ دیا اس کے سامنے تسلیم ہو۔ اذان گرامی، بہت سے افراد امام معصوم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں موجود تھے لیکن ٹکرا گئے، کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ انہوں نے کمپرومائز کیا، امام علیہ السلام نے کہا یہاں کمپرومائز نہیں ہے، ایک جملہ کہوں گا مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ میرا ساتھ دیں گے، اور میں بالکل بھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ ہم جانتے ہیں امامت کے معاملے کے اندر جتنے مرضی معاملات میرے خلاف بنتے چلے جائیں، اذان گرامی امامت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اندر انسان میں بالکل بھی کسی بھی طرح کا انسان نیوٹرل نہیں رہ سکتا، بے طرف نہیں رہ سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امام کے ساتھ بھی ہوں اور کسی اور کے ساتھ بھی ہوں، یا امام کے ساتھ ہو یا نہیں ہو۔ امام علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، میں نے چند دن پہلے جو وعدہ کیا تھا میں اس کو ذرا مکمل کر دوں گا، آج میں نے وہاں پہ مکمل نہیں کیا تھا۔ اذان گرامی، مولا کے اگر آپ دیکھیں تو حکمیت کا معاملہ، حکمیت ذہنوں میں ہے نا، ایک ہوتا ہے قاضی، ایک ہوتا ہے حکم، حکم یعنی آربیٹریٹر، میں نے اسے نرس کیا تھا۔ جنگ ہوئی مولا کی صفین اور معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی، اور اس کے بعد، اور نام میں جو ہے وہ لوگوں کی تاریخ ہے، کوئی میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، تو اس لیے معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی، ڈیڑھ سال سے زیادہ جنگ جاری رہی، اور جنگ جب ختم ہوئی تو کہاں پہ ختم ہوئی؟ حکمیت کے معاملے، کہ جہاں جناب مالک اشتر بلایا گیا ان کو، اور پھر آپ کی ہی جو فوج سے لوگ بغاوت کر گئے جن کو خوارج کہا جاتا ہے، خوارج، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ جنگ نہیں کرتے، کیونکہ سامنے انہوں نے قرآن اٹھا لی ہے نیزوں پہ۔ آج بھی بہت سے افراد صرف قرآن 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 دکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اذان گرامی، جہاں پہ بھی کوئی بغیر اہل بیت کے قرآن کو مانے گا وہ قرآن سے بھی گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ رسول خدا فرما گئے یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہے۔ اذان گرامی، انہوں نے کیا کہ آج ہمارے ہاں تشیع میں بھی میں دیکھا کہ بہت سے افراد یہ یلغار چلا رہے ہیں کہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اہل القرآن ہیں، حدیث کو بھی نہیں مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے، صرف اور صرف قرآن۔ یاد رکھیے گا، جو صرف قرآن کی بات کرے گا وہ لازمن گمراہ ہو جائے، اور میں نے ایسے بہت سو کو دیکھا کہ جو اہل بیت کے راستے کو چھوڑ گئے صرف اور صرف اس لیے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں قرآن کافی ہے۔ چاہے آپ وہ شیعہ ہوں سنی ہوں، جب آپ کہیں گے قرآن کافی ہے تو پھر آپ لازمن گمراہ ہوں گے۔ مارا، کیونکہ ٹی وی پہ جا رہی ہے میں اس لیے بات تھوڑا سا کھول کے پیش کروں گا، چلیے گا میرے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ میں بات بہت زیادہ کھول رہا ہوں۔ اذان گرامی، اب یہ جناب امیر علیہ السلام کے سامنے ہوا معاملہ، انہوں نے قرآن اٹھایا، مولا نے کہا بھئی یہ قرآن لے لو، یہ جو دکھا رہے ہیں اس کا واسطہ دے رہے ہیں، جنگ جاری رکھو۔ کہا نہیں مولا، وہ قرآن کا واسطہ دے رہا ہے۔ مولا نے کہا اگر وہ قرآن کو مانتا ہوتا تو میرے مقابلے میں کیوں آتا؟ اور مولا نے یہ جملہ فرمایا کہ ھذا قرآن صامت وانا القرآن الناطق، یہ خاموش قرآن ہے، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ اذان گرامی، انہوں نے جو ہے وہ قرآن دکھائے، 500 قرآن نیزوں پہ بلند کیے، اور مولا کائنات نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے یہ قرآن جو ہے ان سے لے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں، مولا کی بات کو نہیں مانا، اور وہ قرآن کریم جو ہے وہ کہا کہ نہیں سامنے قرآن علی، آپ معاذ اللہ قرآن کے مقابلے میں آ رہے ہیں، یہ جملہ کہا لوگوں، اور جملہ کہا میں دہراؤں گا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ معاذ اللہ من ذلک، لیکن جملہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا، جو انہوں نے کہا تھا خوارج میں، اور میں پہلے سے توبہ کر رہا ہوں، لیکن وہ جملہ دہرانا اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ جو اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے جناب امیر کو مخاطب کر کے کہا یا علی اکفر تھا، یا علی آپ کافر ہو گئے۔ آج بہت سے لوگ کہتے تھے بھی شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں، ابے وہ ہمارے مولا کو بھی کافر کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یا علی اکفر تھا، یا علی آپ کافر ہو گئے، آپ نے قرآن سامنے موجود ہے اور آپ نہیں مان رہے، یہ انہوں نے کہا۔ اذان گرامی، اب جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پھر جدائی اختیار کی، وہ لوگ الگ ہو گئے، اور انہوں نے خوارج نے مولا کے خلاف اعلان جنگ کر دی۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی کافر ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم علی کے خلاف جہاد کریں گے۔ آپ نے کبھی زیارات پڑھی ہے؟ آرام سے سن لیجیے گا، زیارات اس وقت میرے سامنے نظر نہیں آ رہی، زیارت میں آپ زیارت واسطے جملہ پڑھتے ہیں کہ کن پہ لعنت ہو؟ جو امام حسین کے قتل میں آئے، جنہوں کے خلاف جاہدت الحسین. کبھی آپ نے غور کیا، جنہوں نے مولا حسین کے خلاف جہاد کیا ان پہ لعنت ہو. کون فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام علیہ السلام. والذین جاہدت الحسین، جنہوں نے امام حسین کے خلاف جہاد کیا. کون؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم امام حسین کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ جہاد ہے، جہاد عبادت ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ جہاد عبادت ہے یا نہیں ہے؟ فروع دین میں چھٹے نمبر پہ جہاد ہے، پہلے ہے نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد. فروع دین میں واجب عبادت سمجھتے ہوئے قربتن اللہ کی نیت سے کر سکتے ہیں. نماز اگر قربتن اللہ نہ ہو تو قبول نہیں، روزہ قربتن اللہ نہ ہو قبول نہیں، حج قربتن اللہ نہ ہو قبول نہیں، خمس و زکات قربتن اللہ نہ ہو قبول، جہاد قربتن اللہ نہ ہو قبول نہیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. اب وہ کہہ رہے تھے ہم جہاد کر رہے ہیں، جہاد کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہم اللہ کی خاطر لڑنے آئے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو لوگ اہل بیت کو چھوڑ دیں، صرف قرآن 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 کرے، وہ اہل بیت کے خلاف لڑیں گے اور سمجھیں گے جہاد ہو رہا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں جو حسین کے خلاف لڑے اور کہے یہ جہاد ہے، اس پہ لعنت ہو. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ آج داعش کو دیکھ کے تعجب نہ کریں. آج طالبان کو یہ جو کہتے ہیں کہ جا کے حرم گرا دیں گے، اذان گرامی، یہ نیا موضوع نہیں ہے. میں تلخ باتیں کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. اذان گرامی آج بھی اگر ایسے ہوں کہ کہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، وہ لازمن گمراہ ہوں گے، وہ لازمن اہل بیت کے مقابلے میں آ جائیں. اور انہوں نے کیا کیا جناب امیر کے خلاف؟ میں نے کل فضائل سنایا تھا، لیکن آج میں جو فضائل پیش کر رہا ہوں تھوڑا سی مختلف اینگل سے پیش کر رہا ہوں. جناب امیر کے خلاف انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور نعرہ کیا بلند کیا؟ ان الحکم الا للہ. قرآن کی آیت، سورہ یوسف سے آیت لی اور کہا ان الحکم الا للہ. حکم حاکم، حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے. یعنی کیا مطلب؟ علی ہمیں حاکم قبول نہیں. مولا سے کہا مولا وہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں آپ کے خلاف. ایسے ایسے بھی لوگ تھے بےچارے کہ مولا سے سوال کا جواب لینے آ رہے ہیں، مولا وہ آیت پڑھ رہے ہیں. تو مولا نے کیا فرمایا؟ کلمۃ حق یراد بہا الباطل. کلمہ حق بلند کر رہے ہیں لیکن مراد باطل لے رہے ہیں. قرآن حق ہے. پھر مولا نے فرمایا کہا کہ حکومت لابد من امر، اللہ خود حکومت کرنے نہیں آئے گا، ایک انسان ہی حکومت کرے گا، چاہے تم الا عادل، اما عادل اما فاسق، چاہے عادل کی حکومت ہو چاہے فاسق کی حکومت ہو. تم علی جیسے عادل کے نہیں مانو گے تو پھر معاویہ سے کسی اور آدمی کے مانو گے. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام نے وہاں پہ سٹینڈ لیا اور پھر آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو میرے بعد بھی کوئی اس کے خلاف قیام نہیں کر سکے گا، میں ان کے خلاف قیام کروں گا. اور آپ نے قیام کیا اور آپ نے کہا کہ بھائی لشکر کشی کرو، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، تھوڑا سی میں جنگ کو پیش کروں گا. جناب امیر علیہ السلام کی شاید تھوڑا سا ماحول بدل جائے، کیونکہ میں تلخ و سخت باتیں کہہ رہا ہوں. یہ ہر دور میں انفارچونیٹلی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ ہر دور میں ایسا آپ کو مل جائے گا کہ ایسے لوگ آج بھی، داعش دیکھ لیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بغاوت کریں گے. اور آخری زمانے میں بھی ایسا ہوگا، بارہویں امام خلاف بھی بہت سے کلمہ گو ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں معاذ اللہ. آج یہ لوگ مسجدوں میں امام بارگاہوں کے اندر آ کے بم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. اور چھٹے امام فرما گئے کہ ایسے جہاد کرنے والوں پہ بھی لعنت ہو. آئیں ذرا چلیے گا میرے ساتھ عزیزان گرام، زیادہ تلخ تو نہیں ہو رہا ہوں، پانچ سے دس منٹ کی زحمت دوں گا. عزیزان گرامی، مولا کائنات نے ایک مرتبہ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. اس کو جنگ کو کہا جاتا ہے نہروان. اور مولا کے چاہنے والے تھے حضرت عبداللہ ابن خباب ابن ارت. میں نے کسی مقام پہ بیان کیا تھا، یہاں نہیں پڑھا کبھی، بلکہ زیارات پہ ہی پڑھا. وہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ حاملہ تھیں اور وہ ان کو لے کے آ رہے تھے کوفے وضع حمل کے لیے. راستے میں خوارج نے روک لیا، لمبی لمبی داڑیاں، سجدوں کے نشان، قاری قرآن سب تلاوت کر رہے تھے، اتنے مقدس ظاہری طور پہ کہ ان میں سے ایک آدمی نے کھجور زمین سے اٹھا لیا کہ گرا ہوا کھجور ہے، منہ میں رکھا. دوسرے نے کہا تمہیں پتا یہ باغ کس کا ہے؟ کہا نہیں. کہا تم نے بغیر اجازت کے تم نے کھجور کھا لیا؟ اس نے واپس نکال کے وہیں زمین پہ رکھ دیا. کہا پروردگارہ مجھے معاف کر دے، میں نے کھجور بغیر مالک کے پوچھے کھا لیا تھا، مجھے معاف کر دے. اس کا مطلب ہے کبھی بھی لوگوں کے لمبے سجدوں سے، لمبی داڑیوں سے، ظاہری تقدس سے دھوکہ نہ کھانا۔ اگر اہل بیت کو نہیں مانتے تو جتنا مرضی اپنے آپ کو مقدس دکھاتا رہے وہ پھر بھی فاسق ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی۔ اب کیا کیا اس نے؟ اس نے کھجور واپس رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ کھجور میں نے بغیر، پروردگار آپ مجھے معاف کر دے، یہ کھجور میں نے اٹھا لیا تھا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن خباب ابن علت آ رہے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی زوجہ کو انہوں نے سوار کرا رکھا ہے خچر کے اوپر اور لے کے جا رہے ہیں کوفے۔ انہوں نے روکا، کہا بھی بتاؤ تم علی کے چاہنے والے ہو، علی کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ؟ اور اس نے کہا کہ نہیں میں علی کے ساتھ نہیں حضرت، وہ شان چاہنے والے تھے۔ اب وہ بہرحال اب بیچاری ان کی زوجہ بھی اور وہ بھی دونوں شیعہ عجیب و غریب کیفیت۔ تو کہا کہ بھئی میں کوفے جا رہا ہوں، مجھے کیا مطلب ہے آپ کی کوئی سیاسی کو معاملہ ہوگا؟ کہا نہیں آپ تم بتاؤ کہ تم علی کے چاہنے والے ہو یا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں علی کے چاہنے والا نہیں ہوں، تقیہ میں۔ انہوں نے کہا میں تقیہ میں چاہنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تم علی کو نہیں چاہتے تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ علی پہ لعنت کرو۔ اس نے کہا مانتا نہیں ہوں لیکن لعنت نہیں کروں گا، میں لعنت نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ اگر نہیں مانتے تو پھر لعنت۔ کہا نہیں وہ داماد پیغمبر تو ہے۔ اب وہ بہرحال سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ شیعہ یہ چھپا رہا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تم لعنت کر، نہیں بی بی سے کہو نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو قتل کر دو۔ انہوں نے ان کا سر کاٹا اور زمین پہ رکھا۔ پھر ان کی اہلیہ سے کہا، انہوں نے کہا نہیں میں بھی ماننے والی نہیں۔ انہوں نے ان کو مارا، پھر ان کا شکم چاک کیا اور بچے کو نکالا، بچے کا گلا کاٹا اور ان کے باپ کے ساتھ رکھا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ شیعہ ہے۔ عزیزان گرامی یہ آپ یہ آج نہ سوچیں، بہت سے ہمارے اپنے شیعہ کہنے لگ گئے تھے شاید کربلا میں اور آئمہ علیہ السلام پہ اتنے مظالم نہ ہوئے ہوں، اتنے مصائب نہ ہوئے ہوں، جب آج لوگوں نے داعش کو دیکھا تو پھر مانا ہاں اتنے مظالم ہوئے ہوں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی۔ عزیزان گرامی انہوں نے اتنا، مولا علی علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا، پھر حضرت کمیل کی جہاں پہ قبر ہے آج وہاں پہ ان کو دفنایا گیا لا کے۔ عزیزان گرامی یہ تھا وہ طبقہ جو مولا کے خلاف کہہ رہا تھا ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ معاذ اللہ استغفر اللہ رب العالمین، جسے رسول خدا فرما کے جا رہے ہیں یہ کل ایمان ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کافر ہوگا معاذ اللہ۔ یہ بتانا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ لوگ اویئر رہیں کہ تاریخ اتنی تلخ ہے، اور آپ کو پتا ہو کہ ہم اگر کسی پہ تبرہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے بہت سے برادر ہیں سن رہے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ نہیں کیوں آج اب گزر گیا معاملہ۔ تل کا امت ان قد خلط، ایک صاحب نے مجھے آیت بھی سنائی۔ انہوں نے کہا میں حافظ قرآن ہوں مولانا، میں آپ کو بہت زیادہ شوق سے سنتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے آیت سنائی، بیچارے نے بڑی محبت میں سنائی، میں بھی سن رہے ہوں گے، ابھی بھی سن رہے ہوں گے، میں یعنی مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو ان کا آیت ہے تل کا امت ان قد خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک امت تھی، وہ خلق کی گئی، ان کا حساب ان کے ساتھ، آپ کا حساب آپ کے ساتھ، ان کو بھلا دیں۔ ایسے معاملات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ جو اہل بیت پہ سمجھوتا کر لے، کمپرومائز کر لے، یقین مانیے اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔ عزیزان گرامی ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے اہل بیت کے دشمنوں پہ، نہ اہل بیت علیہ السلام، ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں۔ میں انشاءاللہ فضائل کل پیش کروں گا، لیکن آج سن لیجیے چند جملے ہو۔ اب کیا ہوا؟ لشکر آ گیا نہروان کے مقام پہ، بہت بڑا لشکر، 10,000 سے اوپر کا لشکر۔ مولا نے کہا کہ ان کے 10 افراد بھی نہیں بچیں گے اور میرے 10 افراد بھی شہید نہیں ہوں۔ اور حضرت جندب مولا کے چاہنے والوں میں ہیں، عاشقوں میں سے۔ تو مولا فجر کے بعد ہیں باہر نکلے اپنے خیمے سے، تو مولا نے کہا جندب کہاں؟ کہا مولا آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ کہا نہیں جندب رک جاؤ، مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوتا تو میں حضرت جندب کی خدمت میں عرض کرتا، یہ مولائے کائنات ہیں، یہ مشکل کشا ہیں۔ اب بہرحال عزیزان گرامی مولا کچھ فاصلے سے واپس آئے، اس کے بعد کہا کہ جندب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا زمین پہ دیکھ رہا ہوں چونٹیوں کی اتنی تعداد ہے کہ کون ان کی تعداد کو جانتا ہوگا، یہ سوچ رہا تھا کہ مولا ان کی تعداد کو کون جانتا ہوگا اتنی۔ کہا جندب تمہارے مولا نہ صرف یہ کہ ان کی تعداد کو جانتے ہیں، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنی ہے۔ معذرت کے ساتھ کئی مرتبہ چیزیں ہو جاتی تو انسان کا موڈ ویسا بنتا ہے، اس حساب سے انسان پیش کرتا مطالب کو۔ تو آج میں نے تلخ انداز سے پیش کیا، انشاءاللہ کل میں فضائل کے انداز سے پیش کر دوں گا۔ عزیزان گرامی مولا کائنات کی پھر ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی اور مولا نے بتایا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، اور جناب جندب کو کہا کہ جندب یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو سامنے، اس کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ بھی آئیں گے حملہ کریں گے, وہی خوارج ہیں, وہی نہروان کے اس مقام پہ آئیں گے, مجھ سے بھی مقابلہ کریں گے, اور ان میں سے 7 افراد فرار کریں گے, 3 افراد کے ساتھ بھاگ جائیں گے. انہی میں سے فرار کرنے والے میں سے ایک کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم, جس کو یعنی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جس قدر یعنی سب سے شقی القلب کہا ہے رسول خدا نے اس آدمی کے لیے, کہ کربلا میں بھی آنے والوں سے زیادہ پتھر دل انسان یہ ہے, شمر سے زیادہ ملعون ابن ملجم. اور کہا جاتا ہے کہ اس کا نام لے کر کے جتنی ہو سکے لعنت کرنا, اس کا بے انتہا ثواب. تو عبد الرحمن ابن ملجم, میں اس کی بھی تھوڑا سا آج تاریخ پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب شاید آج پیش نہ کروں, مجھے اندازہ ہے کہ بہت سی باتیں میں نے تل کہیں اور میں کہوں گا آئندہ بھی 3 مجالس کے اندر. اذان گرامی, مولا نے پھر جنگ کی, اور مولا جو ہیں وہ عام طور سے زمین پہ کھڑے ہو کے جنگ کرتے تھے, جو آئے مقابلہ کرے, جو مارا جائے مارا جائے, جو بھاگ جائے بھاگ جائے. واحد جنگ ہے جہاں پہ مولا نے فرمایا, کہا اس میدان سے کسی کو بھاگنے نہ دینا. یہ صفین کے لیے اور نہروان کے لیے لوگوں نے کہا کہ مولا نے صرف ان کے لیے کہا, کہا اس میدان سے جو بھاگے اسے بھاگنے نہ دینا, اسے پیچھے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے جانا اور اس کو وہاں مار دینا. کہا مولا کیوں, جمل میں آپ نے کہا جو بھاگتا ہے بھاگ جائے, لیکن یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو بھاگتا ہے اسے بھاگنے بھی نہ دو. کہا جمل میں لوگ ماں کا نام سن کے دھوکا کھا کے آ گئے تھے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, سوچ رہے تھے شاید ماں صحیح ہو اس لیے دھوکا کھا کے آئے تھے, انہیں نہیں پتا علی حق ہے, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. کہا اس لیے میں نے وہاں پہ کہا تھا جو بھاگے بھاگنے دو, دھوکا کھا کے آئے, وہاں مسلمان تھے دھوکا کھا کے آ گئے تھے, یہاں یہ منافق ہیں کافر ہیں, اسلام کا لبادہ اور رکھا. کہا کوئی بھاگے اسے بھاگنے نہ دینا. مولا نے ایک مرتبہ ذوالفقار کھینچی, اللہ اکبر کی صدا دی, گھوڑے کو اڑ لگائی, مولا صفوں سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے رہتے تھے, جہاں سے گزرتے تھے سر ہی سر نظر آتے تھے. کسی نے سوال کیا یعنی تلوار چل نہیں رہی, سر پہ سر گر رہے ہیں. میں اپنے انداز سے جواب دے رہا ہوں, مولا کہیں گے میں ذوالفقار کو روک رہا ہوں, رک نہیں رہی ہے. فضائل انشاءاللہ کل اذان گرامی, آج مطالب جو پیش کرنا تھا میں نے کر دی, بس ایک سن لیجئے. مولا نے وہاں پہ مقابلہ کیا اور بھاگنے میں صرف چند افراد ہی کامیاب ہوئے, باقی سب کو مار دیا. مولا نے کہا کیوں, یہ ایسا فتنہ ہے, یہ جہاں جائیں گے کفر پھیلائیں گے. اگر وہ چند افراد بھی جو بچے تھے آج اگر آپ کو داعش نظر آ رہے ہیں تو سمجھ لیں انہی کی تبلیغ کا اثر ہے. بات پہنچ گئی ہے اذان گرامی, بکلیئر ہوئی ہے. یہ جو بھی اہل بیت کے خلاف خروج کرتا ہے چاہے کسی دور میں کرے, وہ کہتا ہے میں جا کے جنت البقیع ڈھاؤں گا, میں سامرہ پہ حملہ کروں گا, یہ جو بھی ہے اس کا مطلب ہے یہ خارجی ہے, یہ خروج کر رہا ہے امام کے خلاف. اور خوارج ہمارے تمام علماء نے کہا کہ وہ نجس ہیں, عین نجس, اخبث و انجس ہیں, نجس جانوروں سے بھی زیادہ. اس سے زیادہ کھل کے تو نہیں پڑھ سکتا ممبر سے. اور جو اہل بیت اذان گرامی سن لیجیے, عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے, اگر چاہیں تو آج پڑھو نہیں تو چھوڑ دو, ہے ٹائم تھوڑا پڑھ دوں آج یا کل مکمل کروں. عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کا سن لیجیے. پھر آج مولا کا ایک گورنر تھا یمن کا, مولا کو بہت پسند تھا, اسے معزول نہیں کیا, بہت سے لوگوں کو بس سب کو معزول کر دیا, اور اسے کہا کہ بھی تم اپنے جیسے 10 افراد کو بھیجو جن کی میں تربیت کروں, جو پھر یمن کو چلائیں گے. سنیں گے نا. اس نے 10 افراد بھیج دیے, اس نے 100 افراد کا انتخاب کیا, 100 افراد میں سے پھر 40 کو چنا, ان میں سے جو سب سے اچھے 10 افراد تھے انہیں کوفہ بھیجا, کہا تم جاؤ جا کے علی بن ابی طالب سے تربیت لے کے. مولا مسند بچھا کے بیٹھے, 10 افراد آئے, مولا نے پہلے کا پوچھا نام بتاؤ, بلدیت, سب کا تعارف ہو رہا ہے, سب کو بتا رہے ہیں کون کون ہیں یہ لوگ, دوسرا تیسرا چوتھا, چھٹے آدمی سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا, اس نے کہا عبد الرحمن, عربی میں اس نے جواب دیا انا عبد الرحمن, میں عبد الرحمن. مولا نے اس کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے فوراً پلٹ کے پوچھا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا. مولا نے کہا تیرے باپ کا نام کیا, اس نے کہا انا ابن ملجم, میں ملجم کا بیٹا. تو مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, کلمہ استرجاع دوبارہ پڑھا. اس نے کہا کیا بات ہے، کیا میں مرنے والا ہوں؟ مولانا نے کہا آ مرادی ہوں انت، تو مرادی ہے. عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، مرادی قبیلے سے تھا، مراد. اس نے کہا کہ ہاں. مولانا نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا کیا بات ہے، آپ بار بار کلمہ سر جا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا میں مرنے والا ہوں؟ مولانا نے کہا نہیں، تو میرا قاتل ہے. اس نے کہا قاتل نہیں ہوں میں، تو آپ کا چاہنے والا ہوں. مولانا نے کہا نہیں، تو میرا قاتل، میں تجھے ابھی سے وارننگ دے رہا ہوں، تجھے تحدید کر رہا ہوں، تو جہنم میں جائے گا اپنے اس گناہ کی وجہ سے، اور وہ لعنت ہوگی، تو جہنم کے اس گڑے کے اندر جائے گا کہ جہاں کوئی نہیں ہوگا. اس نے کہا نہیں، کیسے ہو سکتا میں آپ کو مار دوں؟ مولانا نے کہا میں تجھے بتا رہا ہوں ابھی، تو قاتل ہے میرا. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے، آپ مجھے مار دیں، ابھی مار دیجئے. مولانا نے کہا کس جرم ہے؟ جو تم نے بھی کیا نہیں. اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہے، جرم کے بعد سزا ملتی ہے. تو نے بھی جرم نہیں کیا، لیکن میں تجھے ابھی سے وارننگ دے رہا ہوں. اب اسے اندازہ نہیں، آہستہ آہستہ وہ ایک فاحشہ کا جو ہے وہ عاشق ہو گیا. اب ممبر کے قابل نہیں کہ میں بیان کر سکوں. اس کا نام قطام تھا، ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے نا گالی دینی ہوتی تو قطامہ کہتے ہیں، یہ اس کا نام تھا. اس نے بھی شرط رکھی، اور وہ بھی مولا کی دشمنوں میں سے تھی اور ملعونہ تھی، اور بہرحال کہ بھی میں شادی کروں گی لیکن مجھے ایک کنیز چاہیے، 5,000 دینار چاہیے، اور البن طالب کا سر چاہیے. الوقائع و حادث میں اس روایت کو لکھا. کچھ لوگوں نے کہا ہے معاویہ سے بھی لنکس تھے، اور بہرحال اہل بیت کے قتل کے اندر آپ کو پتا بنو امیہ کا ہمیشہ کردار رہا ہے. بنو امیہ نے بڑا منفی کردار ادا کیا اہل بیت کے خلاف. جو سب سے بدترین جو دشمن اہل بیت کے گزرے ہیں اور اب تک ہیں وہ بنو امیہ. اب وقت تمام ہو گیا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. اور پھر اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، اور پھر آہستہ آہستہ کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا. اور کیا کیا اس نے؟ یہ گیا خانہ کعبہ میں، غلاف خانہ کعبہ پکڑ کے اس نے قسم کھائی کہ میں علی کا قتل کروں گا. آج آپ دیکھتے ہیں بہت سے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں خادم الحرمین شریفین، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ حرم کے خادم ہیں اور آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں. بے ہم آپ کو تاریخ میں ایسے بہت سے کردار پیش کر سکتے ہیں جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے قسم کھاتے ہیں کہ میں رسول خدا کے بھائی علی بن ابی طالب قتل کروں گا. یہ میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ یہ قابل توجہ باتیں آج، یہ قابل غور ہیں. یہ آج دھوکہ نہ کھائیں لوگوں کے بڑے بڑے ٹائٹلوں سے، اتنے بڑے بڑے انہوں نے اپنے آپ کو ٹائٹل دے رکھے. میں حرمین کا، مکہ مدینہ کا خادم ہوں، جنت البقیع ڈھا دے تب بھی لوگ ان کو لعنت نہیں کرتے. رسول خدا کی بیٹی کا حرم گرا دیں، لوگ کہتے ہیں کہ لعنت نہیں کر سکتے. آپ سوچ سکتے کوئی آدمی؟ چار معصوم اماموں کی قبریں ڈھا دی، ازواج رسول کے ماننے والے کہاں ہیں آج؟ جو کہتے ہیں امہات المومنین کو مانتے ہیں، 9 امہات المومنین کی قبریں ڈھا دی، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. کہتے ہیں نہیں لعنت نہیں کریں، حرمین کے خادم ہیں، مکہ مدینہ کے خادم ہیں. یہ آل سعود کا کردار ہے آپ کے سامنے. میں بہت معذرت، بہت تلخ میں نے پیش کیا، مکمل کر رہا، ختم تمام. اعزان گرامی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں کیا کروں گا، حرم میں خانہ کعبہ کا پردہ غلاف پکڑ کے قسم کھائی میں علی کا قتل کروں. کب؟ شب قدر میں. کہاں پہ؟ مسجد کے اندر، مقدس جگہ پہ، مقدس رات میں، مقدس ترین ہستی کا قتل کرنے آ رہا ہے. کیا سمجھ کے؟ عبادت سمجھ کے. کیا اس زمانے میں ایسے لوگوں پہ لعنت تھی، تو آج ایسے لوگوں پہ لعنت نہیں؟ پتا نہیں میں نے پیش کیا یا نہیں پیش کیا. یہ آج امام بارگاہوں میں، مساجد میں، وہ کہتے ہیں میں عبادت کر رہا ہوں، میں شیعوں کو مارنے جا رہا ہوں، میں سامرہ کا حرم گرا رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کھولو آنکھیں، دماغ کھولو، کان کھولو. ایسے اگر لوگوں کو تم تاریخ میں، آج ایسے لوگ ہیں، اور پاکستان میں کب کہا؟ جب خود کش حملے شروع ہوئے پاکستان میں، کہا نہیں یہ ملعون ہے. عزیزان گرامی، اگر پاکستان میں حملہ ہو تو ملعون ہے، دوسرے ملکوں کے اندر حملہ ہو تو ملعون نہیں ہے، عراق میں حملہ ہو تو ملعون نہیں ہے، شام میں جناب زینب کے حرم پہ حملہ کرے تو ملعون نہیں ہے ایسے لوگ، اور اگر تاریخ میں علی پہ حملہ کرے تو ایسے آدمی ملعون نہیں ہے. میں یہ سخت میں نے سخت ترین جملے کہے ہیں، میں بہت معذرت، لیکن میں کہنے پہ مجبور ہوں، آج یہ پڑھنے پہ مجبور ہوں، ایسے حالات ہیں. اگر ہم نہیں، میں نہیں کھولوں گا تو کوئی اور نہیں بولے گا. اذان گرامی، یہ تاریخ کے وہ کردار ہیں کہ جن پہ تاریخ میں بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے. اللہ ان لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہے، اس کا رسول ان پہ لعنت بھیجتا ہے، ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں، قیامت تک کے لیے ایسے لوگوں پہ لعنت ہے. اور جو ان پہ لعنت نہیں بھیجتے ان کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ان پہ لعنت نہیں ہونی چاہیے؟ اگر تو وہ نہیں سمجھتے تو معاف ہے، اور اگر سمجھتے ہیں اور لعنت نہیں بھیجتے تو ان پہ بھی لعنت. آپ کہیں گے آج مولانا بہت غصے میں. میں یقین مانیے کہ جتنا پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، وہ کسی بھی زمانے میں ہو، کوئی بھی ہو، تو اس پہ عزیزان گرامی صبح و شام لعنت ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجی. اور اگر میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدین فیہا ولعنہ اللہ وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما. یہ اللہ نے قرآن میں آیت کی نازل، سورہ نساء آیت نمبر 93 سورہ. اللہ کہتا ہے جو کسی مؤمن کو جانتے بوجھتے ہوئے عمدن قتل کر دے تو اس کی سزا یہ ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اللہ اس پہ ناراض ہوگا، اللہ اس پہ لعنت کرے گا اور اس کو ہمیشہ عذاب میں رکھے گا. عام مومن کو مار دے تو اللہ فرما رہا ہے جہنم میں جائے گا. اور اگر کوئی امیر المؤمنین کا قاتل ہو، آج مسلمان کہتے ہیں کہ یہ سوچنا پڑے گا لعنت کر سکتے نہیں، قرآن کی آیت کو تو نہ انکار کرو. میں نے تمام کر دیا، مختصر سے مصائب سن لیجیے. میں نے کہاں پہ روکا تھا، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. جہاں میں نے کل بات کو روکا تھا مصائب کو، وہیں سے مصائب کو جاری رکھوں گا. امیر المؤمنین، اگر کبھی لوگوں نے جناب سیدہ کے در پہ آگ نہ لگائی ہوتی تو پھر کربلا کے خیمے کوئی جلانے نہ آتا. یہ کربلا کے خیمے کس نے جلائے ہیں؟ انہی لوگوں نے کہ جو مانتے تھے سیدہ کے در کو جلایا جا سکتا ہے. اور اگر جناب امیر کی گردن پہ کوئی ضربت نہ چلاتا، سر پہ ضربت نہ لگی ہوتی، آج صبح آپ نے دیکھی ہوں گی نا کوفے کی مسجد سے اذانیں نشر کی جا رہی تھی. آج تو بڑی روشنی ہے، سب لوگوں نے کہا لائٹیں بجھا دو، یہ چراغ بجھا دو، علی کی بیٹیوں کو پرسا دینا ہے. دنیا کا اصول ہے، بیٹے بیٹیوں کے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے آپ کے بابا دنیا سے چلے گئے، آئیں ذرا جناب امیر کے بیٹے بیٹیوں کو پرسا دیں. ہاتھ باندھ کے کہیے گا بی بی او ہم آپ کو پرسا دینے آئے ہیں، کیونکہ ہم اس لائق نہیں کہ پرسا دے سکیں، لیکن آج ہمیں پرسا دینا ہے. کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں آپ کو بس 5 منٹ کی زحمت دوں گا، کسی کوئی آنکھ ایسی نہ ہو. آج مولا کائنات گھر سے چلے ہیں، ایک مرتبہ مولا کائنات میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے کل پیش کیا تھا، مولا کو بیٹیوں سے بڑی محبت تھی، بیٹیوں کو مولا نے بلا لیا. جب بیٹیاں آ گئی نا، ہر روز جیسے آپ جانتے ہیں نا پانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، جناب زینب ام کلثوم کے لیے اپنے بابا کو دیکھنا ایسا تھا جیسے آب حیات ہوتا ہے. بیویاں اپنے بابا کو دیکھتی ہیں، ہمارے بابا آ گئے ہیں، بابا آپ یہاں پہ بیٹھ جائیے، بابا میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں، بابا میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائی تھی. اور مولا بھی اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے. بس بھائی کل رات ہی 19ویں کی عجیب غریب رات تھی، ایک مرتبہ مولا کائنات کو ایک بیٹی نے کہا، ہر رات ایک بیٹا بیٹی دعوت کرتا. پہلے دن مولا حسن نے کہا بابا آج میرے ساتھ افطار کر لیجئے، دوسرے دن مولا حسین نے کہا بابا جان میرے پاس افطار کر لیجئے. ہر روز کوئی نہ کوئی بیٹا یا بیٹی کہہ دیتا ہے. آج ایک دن جناب ام کلثوم نے کہا بابا جان اگر میرے پاس افطار کر لیجئے، ہاں بیٹی میں آپ کے پاس افطار کروں گا. اب اگر بیٹی کوئی ایسی ہونا کہ جناب ام کلثوم جیسی، بابا جان میں آپ کے لیے خود اپنے ہاتھ سے روٹی بناؤں گی. روٹی کا اہتمام کیا، بی بی نے ساتھ میں دودھ یا دہی رکھ دیا، سرکہ رکھا، جیسے کھانا رکھا کہا بیٹی آپ جانتی ہیں نا آپ کے بابا کبھی 3 چیزوں سے افطار نہیں کرتے، میں 2 سے زیادہ کھانے استعمال نہیں کرتا. ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے سرکہ ہٹانا چاہا، کہا نہیں بیٹی یہ دہی ہے، یہ جو دودھ ہے یہ ہٹا لیجیے، میں خشک روٹی سرکے کے اندر رکھ کے کھا لوں گا. ایک مرتبہ جناب امیر نے پہلا لقمہ لیا، دوسرا لقمہ کیا، کہا بیٹی بس بہت ہے. کہا بابا جان کیا بات ہے، آپ کھانا افطار کیوں نہیں کر رہے؟ کہا بیٹی میں خدا کی بارگاہ میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں، شاید مولا کو پتا میرے بیٹے پیاسے بھوکے ذبح کیے جائیں گے. کہا میں خدا کی بارگاہ میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں، اجرکم اللہ، خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کے آنسو بہنے لگے، بابا خدا کی بارگاہ میں جانے کی باتیں کر رہے ہیں، اگر پردیس ہو زینب ام کلثوم جیسی بیٹیاں ہو، یہ پتا چلے بابا جانے والے ہیں، بیٹیاں تڑپنے لگتی ہیں. جناب ام کلثوم نے بہنوں کو بتایا ہوگا، بابا فرما رہے میں خدا کی بارگاہ میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں، اجرکم اللہ، ساری بیٹیاں تڑپ
تڑپنے لگی. میرے مولا نے آواز دی، بیٹا حسن آپ بھائیوں کو لیجئے کوفے کے دروازوں کی حفاظت کریں. کہا بابا جیسا آپ کو حکم، لیکن آج ہماری باری نہیں ہے. کہا بیٹا میں بھی جانتا ہوں لیکن چلے جائیے. جانتے کیوں؟ مولا نہیں چاہتے تھے کوئی بیٹوں کے سامنے باپ پہ تلوار اٹھائے. کوئی باپ نہیں چاہتا مجھے بیٹوں کے سامنے مارا جائے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ذرا کربلا کے دیکھے، ایک چھوٹی سی بیٹی کے سامنے باپ کے گلے میں خنجر چل رہا ہے.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یا علی، میں بھی پڑھوں گا، دو منٹ کی میں زحمت دوں گا. ایک مرتبہ مولا علی نے ایک مرتبہ کہا میرے سارے بیٹے کوفے کے دروازوں کی حفاظت کے لیے چلے جائیں. آخری جملے سن لیجیے، مولا نے بیٹیوں سے کہا بیٹیوں الوداع. ساری بیٹیاں شہر میں نکل آئی. بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے. میرے مولا شہر میں آئے، مرغابیوں نے راستہ روک لیا، مولا کی آبا میں چونچوں کو ڈالا. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بابا کبھی آج تک ہم نے یہ حالت نہیں دیکھی، یہ مرغابیاں یہ بدخیں یہ پرندے آپ کا راستہ نہیں روکتے. میرے مولا نے مڑ کے بیٹیوں کو دیکھا، میرے جملہ کہا کہ اننا ہننا نواہی، یہ میرا نوحا پڑھ رہی ہے، انہیں پتا ہے بلی چل کے نہیں آئیں گے. پرندوں کو پہلے پتا چل جاتا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے خدا حافظ کیا میرا جملہ کہا، کہا زینب میرے بیٹوں سے کہنا انہیں اگر وقت پہ دانا پانی نہ دے سکے آزاد کر دے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ سے جانوروں پرندوں کا بھوکا پیاسا رہنا برداشت نہیں، انہیں بھوکا نہ رکھنا. مولا جب کربلا میں آپ کی پوتیوں نے رو کے کہا ہوگا دادا ہم پیاسے ہیں.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی مجھ میں طاقت نہیں ہے پڑھنے کی، بس بھائی ایک سے دو منٹ کی زحمت دوں گا. بس بھائی آخری جملے سن لیجیے. میرے مولا چلے آئے، اور آنے کے بعد گلدستہ اذان میں مولا نے خود اذان دی کہا اللہ اکبر،
بیٹیوں کے کانوں میں آواز آئی. ایک بیٹی نے رو کے کہا بابا کی آواز میں کتنا درد ہے. بیٹیاں رونے لگی، وہاں بیٹوں نے اذان سنی، کسی نے کہا بابا خود اذان دے رہے. کہا مولا حسن نے کہا ایک مرتبہ مولا نے اذان دی گلدستہ اذان میں مینارے پہ، آخری جملے میرے مولا اترے. ایک مرتبہ میں مینار سے اترے، آئے دیکھا کہ ایک آدمی الٹا سو رہا ہے. امام نے کہا ابن ملجے میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، تو اپنے کام سے اٹھ. ایک مرتبہ مولا محراب میں گئے، نافلہ فجر شروع کی، اللہ اکبر، مولا نے نماز شروع کی. ابن ملجم ملعون نے تلوار زہر میں بجھا رکھی تھی، تلوار نکالی، ہاتھ کانپنے لگے، شیر خدا کا روپ تھا، گردن پہ مارنا چاہتا تھا، سر میں تلوار لگی. میرے مولا کا سر شگافتا ہوا ایک مرتبہ بیٹھے، کہا بسم اللہ وباللہ وعلا ملت رسول اللہ فستو برب الکعبہ. بیٹیاں تڑپنے لگی، بیٹے رونے لگے، کہا سب چلو مسجد میں، بابا کو ضربت لگی ہے. جانتے ہیں کیسے پتہ چلا؟ جناب جبرائیل چلے، مرثیہ پڑھنے لگے، تحدمت واللہ ارکان الہدا، قتل ابن ام المصطفیٰ، قتل علی المرتضی، قتلہ اشکل اشکیا. ہائے آج اللہ کے دین کے سارے ارکان تباہ ہو گئے. ارے محمد مصطفیٰ کا بھائی مارا گیا، علی مرتضی مارے گئے، اشکل اشکیا نے انہیں مار دیا، بس میں زیارت برآمد ہونے والی ہے. آخری جملہ سن لیجئے، میں آگے نہیں پڑھوں گا، کل جاری رکھوں گا. میرے مولا نے ایک مرتبہ بیٹوں کو دیکھا، خدا کی قسم علی کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا، میرے مولا دلیر تھے، کوئی نہیں روئے. بیٹوں کو روتا دیکھا کہا میرے شیروں رونا بند کر دو، ایسے مصائب آتے رہتے. کہا بیٹا حسن آپ نماز مکمل کیجئے. لیکن ایک مرتبہ بیٹوں نے اٹھایا گھر لے چلے، میرے مولا نے کہا حسن مجھے زمین پہ کھڑا کر دو، میں زینب کے سامنے بیٹوں کے ہاتھوں پہ نہیں جانا چاہتا. بیٹیاں نہ سوچے بابا کو تکلیف ہے. اب تک مولا نہیں روئے, لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے دیکھا مولا کی بیٹیاں ماتم کر رہی ہیں, ہائے بابا ہائے بابا, میرے مولا رونے لگے, ہائے میری بیٹیاں, پردیش میں کبھی کوئی ایسے بھی روتا ہے؟
یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی.